برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز نوجوان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، فضل، کرم، منت و احسان سے ہم ابتدائے ولادت، بعثت، شباب، نبوت، معارضہ کفار، ثبات، استقامت، ہجرت، حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ، جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا. اور یہ غزوہ بدر جو ہے اسلام میں سب سے پہلا جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تخطیط جو تھی، یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی. ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم، لیکن ایک فرق ایک چیز ہوتی ہے اسباب کے ماتھے، اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب. مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کرتے. مثلاً ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی، ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا، انہوں نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی. تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں نا، خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ نے پاور سے منتقل کر دی ہے، یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں، بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے. تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کر، تو وہ تو معفو کر اسباب قدرت رکھتا ہے. اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بتاتا اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی، ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور گھر کے عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا. کیا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے، جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی تار نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے، فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ما تحت الاسباب، ان کا ما فوق الاسباب کی ضرورت سے کوئی کام نہیں. اگر وہ سیٹ آپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں صرف چپ نکالنے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے، اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو اسباب کے تابع چیز، اس کا قدرتی یا موجودہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے. یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں. جیسے روافض جو ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں ائمہ جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں. تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تقسیم خود کر. اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام، اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ اور کسی غزوہ تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے بات چھوڑی, کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام, اور یہ قافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤسائے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے, صنادید تھے, ان سب کا پیسہ لگا ہوا. پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے کہ جب یوتبا کا قافلہ الگ آ گیا, ولید بن مغیرہ کا الگ آ گیا, اچھا شہبہ ربیعہ کا الگ آ گیا, عامر زمری کا الگ آ گیا, ابو سفیان کا الگ آ گیا, ابی جہل بن ہشام کا الگ آ گیا, لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم علیحدہ علیحدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات, کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں, جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں گے تو ہمیں پیدا ہوگا. تو یہاں اگر ہر آدمی اپنے سرمایہ کے مطابق مال تقسیم کر, اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے, اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ. 1000 اونٹ پہ تجارت کا مال لگا ہوا, اب خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا کام, یعنی اس زمانے آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو 1000 اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا, آج تو وہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں, جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے, تو اس وقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا قافلہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے اعلان کر دیا ابھی قافلہ ہے دشمن ہے, دشمن کے لیے تو ہر قسم کا حربا اور ہر قسم کا قتال جو ہے جائز ہے. اسی لیے مستشرقین جو ہیں آداء اسلام, خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد نصرانی اور اسی طرح ہندو, انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا. اور دیکھو یہ مسلمان تو نعوذ باللہ لوٹے رہے ہیں, قافلہ لوٹ رہے ہیں تو جا رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں, ان کے قرآن میں پڑھ لیں, وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا ہو گیا تھا کام کیا ہے, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ ویسی قومیں ہیں, یہ قزاق ہیں, یہ پہری قزاق ہیں, بری قزاق ہیں, چاکے ڈالتے ہیں, لوگوں کے مال لوٹ دیتے ہیں, چار چار عورتیں 100 100 لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں, ان کا کام کیا ہے, ان کا کام تو یہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں دہشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لے, سب سے ایک دم بڑا بہت خبر. اور اگر مسلمان کی داڑھی ہو تو اور خبر, وہ تو پھر بہت بڑا خبر. یعنی آپ ہم کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے وہ انصاف, اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے دو بندے مار دے وہ دہشت کر دے, اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت کر دے کر دے. کوسوو میں, شیشان میں, سربیا میں, کشمیر میں, اسی جگہ پہ اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے, ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے, ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام جائیں, فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں, تو کوئی بات نہیں. اور کوئی مسلمان بیچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے وہ بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی ابھی عزت ہی نہیں رہی, جو بھی مر جاؤ, بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب, ٹھیک ہے مر جاؤ, بڑی طاقت ہے, ہم اس سے اس کو شکست نہیں دے سکتے, ٹکرا تو سکتے ہیں نا, اپنی جان تو دے سکتے ہیں, اس سے تو کوئی رکاوٹ, وہ دہشت گرد, وہ دہشت گرد ہے, بہت بڑا دہشت. دیکھو جی, اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی دہشت گرد ہے, پیسے دیتے ہیں ان کو. بھائی تم اگر 6 لاکھ باقاعدہ کافروں کی مسلح فوج رکھ کے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو, تم تو عمل کر رہے ہو. اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیان عزت و عصمت کے لیے ٹکرا جائے خود کر, یعنی خود دیکھ لیں کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت, جو چاہے تیرا حسن کرشم ساز کرے, کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس. اچھا, اور جناب اگر کوئی آدمی, کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں, کسی معاملے میں پکڑ جائے, پوری دنیا کے چینل کھل جائیں, اور اپنے 15,000 پاسپورٹ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ سے ایک سال میں چوری ہو, مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوا بھی چوری ہو جائے نا, وہ چینل پہ آ جائے گا. ان کے ملک میں آپ جائیں ایئرپورٹ پر, زبردستی ہاتھ سے مریض کے سین لیتے ہیں, ہاتھ سے. وہاں کوئی نہیں بولتا, وہاں بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل اوکے, سب ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ, یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے, ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے, دو گھنٹے لگ جائے, کیا وصول ہو گئے جی, چائے پیتے رہتے ہیں, اترا بناتے رہتے ہیں, پڑھنا نہیں آتا, دیکھو نہیں وہ دیکھ نہیں رہتے آپ کیسے ہاتھ مار رہا تھا کمپیوٹر میں. اور ان کے ایئرپورٹ پہ اترے آپ ٹائموں میں پھرتے پھرتے 3 گھنٹے زلیل ہو جائیں, لیکن وہ سفید چمڑی ہے, بولیں گے نہیں. یہ سسٹم تو ہے نا, اب اس کا جب مسلمان کتنا مرعوب ہو جائے, جب مسلمان کی نظروں میں کافر اتنا غالب ہو, جب مسلمانوں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے, اور حد کے باطل میں تو امتیاز ہی نہ رہے, تو آدمی کسی کو کیا سمجھے. بڑا چیختے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک اللہ کے نبی وہ تو کافر لوٹنے جا رہے تھے, نعوذ باللہ لوٹے رہے. یہ نہیں سوچتے کہ جن کو مکے سے نکالا گیا, اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کے مال چھین لیے گئے, جن کے گھر چھین لیے گئے, جن کے بچے چھین لیے گئے, جن کی اولادیں چھین لی گئیں, اور جو ہجرت سے مجبور ہو گئے, کبھی حبشے کی طرف, کبھی مدینہ منورہ کی طرف, جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا, جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا, وہ تو ہے ان سے, ان کا قافلہ نہیں لوٹنا چاہیے تھا, مسلمان قافلہ لوٹ رہا ہے. حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے, عقل, حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہا کے فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر زاریال نجائز ظلمن باب دیا ہے, فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں, آپ بغیر تو وہ تو تمہارا حق, بس تمہارا مال ہے تم اپنا لے رہے ہیں. تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کے بھئی ہیں ان کے قوافلے ہیں, اور سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کی اقتصاد پر ضرب ماری جائے تاکہ مکے والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلہ بھی نہیں, ہمارے پاس کوئی طاقت بنے, ہمارے پاس کوئی قوت بنے, تو اس میں کون سا ڈاکہ تھا بھائی, یہ کہاں سے لٹیرا ملتا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ابھی سفیان کا قافلہ جا رہا ہے, جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلنے کو نہ چاہیں. تو تقریباً 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 314 آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں, اور بالکل قسم و پرسی کا عالم ہے, کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, اس لیے گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں, بس گزارے کی باتیں ہیں, نہ تلواریں ہیں, نہ زرہ بند ہیں, نہ ڈھال ہیں, یعنی بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں, پیدل چل تلاش کرتے کرتے. ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم چونکہ مدینہ کے راستے تھے نا, مدینہ کے راستے تھے, کہ ہم مدینہ منورہ کے حدود سے گزر رہے ہیں, لازمی بات ہے کہ مسلمان کو ہمارے خیر خواہ تو ہیں نہیں, نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, تو دشمن کو تو حق ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے. تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا, 5-5, 10-10 نہیں لٹ کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر تھی کہ راستے میں کوئی حرکت, کوئی باؤچ, کوئی چیز تو نظر نہیں آئی. تو بہرحال اس کو آیا ابو سفیان خود, اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں, تو پوچھا نہیں یہاں کوئی آیا, دو بندے آئے تھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے سمجھا کوئی نہیں, انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے؟ انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے. اونٹ کہاں بٹھائے تھے؟ انہوں نے کہا اس جگہ. اس نے جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس نے بتتی بھی تھی. کہا ہاں ہاں اولائے ناس من المدینہ, یہ نام من المدینہ منورہ کے لوگ ہیں جو اونٹوں کو گٹھلی ہیں, جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں, اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹھلی کھلاتا ہو. تو صاف ظاہر ہے کہ مدینہ سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم, اس کو کہا کہ بھائی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو, اور اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ, خبر کرو کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا. لازمن مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجیے, فوج بھیجیے, مدد بھیجیے تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکے. لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام. بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے. اب بھی ہمارے یہاں سہارا میں, آپ کے یہاں ہندوستان راجستھان میں, ہمارے یہاں سندھ کے سہاراؤں میں, اسی طرح پنجاب کے سہاراؤں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں. یعنی میں نے خود دیکھا ہے اور اس پہ سفر بھی کیا ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ آپ شوق سے سواری کریں. تو نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس سے سفر کرتے ہیں نا, تو یہ جب ناک سے ہم ناک کھینچتا ہے کر کے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ 100 میل کا فاصلہ کر چکا ہے. 100 میل کے بعد تو یہ صرف ناک کھینچتا ہے. اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں, وہ نہیں گرے گا, پانی نہیں گرے گا, سوال کر دیں. یہ ابھی تو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے ہوں سستے ہوں. اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے, بڑی بڑی چیز. یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں, مزہ آئے گا اس پہ سے سڑک گر جائے گا. اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی, آپ تصور نہیں کر سکتے. صحرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں, اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے. یعنی فور ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں, لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں. تو بہرحال اس نے اونٹ لیا, وہ بھاگا جائے. اس نے کیا کیا, اب بدبخت دیکھے نا کہ اس نے جناب کا اونٹ کو زخمی کیا. جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ, اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا, اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے, اور وہاں سے چیخنا شروع کیا الغوث المدد الغوث الغوث یا قریش الغوث یا قریش. اب قریشی بھاگ رہے ہیں, اب کیا بات ہے, بات تو کرو, بات نہیں کرتا. خون دوڑا ہے, چلا جا رہا ہے, جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے, جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے. کبھی کیا ہو گیا, اونٹ زخمی ہے, بندہ زخمی ہے, خون سے لت پتا ہے, لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت اونٹ سے, اور نہ بات بتاتا ہے, چیخ رہا ہے مدد مدد الغوث الغوث. چلتے 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 جناب وہ کعبہ شریف سے باہر آیا, اونٹ وہاں بٹھایا, دوڑ کے کعبہ شریف کے اندر چلا گیا, الغوث الغوث الغوث. سارا مکہ کٹا کر دیا. اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں, اس نے پورا ایکسٹینشن پیدا کر دیا نا سارے مکے کا. تو بھاگ رہے ہیں, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے, کہیں زخمی ہے, خون میں گرا ہوا ہے, بات نہیں کرتا, کہتا ہے مدد کرو مدد کرو. جب مکے میں پہنچا تو پورا حالت بھر گیا. سر ہوتا ہے کیا بات ہے, کیا بات. اب اس کا دھیان خطرے میں. اسی طرح جو عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا, یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے, عباس بہن. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے, اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بہن تھی عاتقہ. عاتقہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے, آواز لگاتا ہے کعبے میں کہ یا آل الغدر قوموا الى مسارعکم بعد صلاۃ, کہ غدار قوم کی نسل غدر والو 3 دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو. میں حیران, اس آدمی نے کعبے میں آواز دی, کفا پہ آواز دی, جبل ابی قبیس پہ چڑھ گیا آواز دی, پھر جبل ابی قبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا, اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ریزہ کے ساتھ تمام کفار قریش کے گھر میں پہنچ گیا. یہ خواب ہے, خواب دیکھ رہی ہے بچاری. صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا, اچھا پرین اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا. اب ان نے کہا کہ کسی کو بتایا نہیں لیکن بات نکل گئی ابھی جہل کو پہنچی. تو اس نے حضرت عباس ابھی صافی لحاظ سے کہا عباس یہ کیا بات ہے, پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا, اس نے کہا میں نبی ہوں میری نبوت کو مانو, اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے گی. میں کہا اوکے اس نے تم پتا نہیں کہ آج کا نے کیا خواب بنایا ہے کہ تین دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا. دیکھو بات سنو, اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ ادب اہل ادب البیت فی العرب, سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب یہ ہے, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام ہوں. بعد نے کہا بھی مجھے نہیں پتا تم جانو خواب. اب ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ جناب یہ دم دم پہنچ گیا. اب سوچنے پڑے گی کیا بات. اس نے کہا بھی ابو سفیان کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان کے سبق فلاں مقام سے ہوگا, لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچے پہنچے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو. وہ ابھی جہل سب نے اتبا اتبا شہبا ربیا بیتاب امیم سے خل سب کٹے ہو گئے. انہوں نے کہا قریش یہ تیار ہو جاؤ گے, ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو. تو بہرحال یعنی یہاں سے تقریباً بعض روایات میں 990 آدمی ہے اور بعض میں 1000 آدمی ہے. 1000 کا قافلہ اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے 200 تو صرف گھوڑے تھے, یعنی باقی ہر آدمی 1000 آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ, کسی ایک اونٹ میں 2 آدمی بھی نہیں. 1000 اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے, 200 گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے, اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصحاب الرایات یہ طوائف ہیں جو تھی نہیں جھنڈے والیاں کہلاتی تھی, کیونکہ جھنڈا لگا دیتی تھی گھر میں لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ طوائف. تو اس لیے ان کو صاحبات الرایات کہا جاتا تھا. تو یہ بھی ساتھ لے لی کہ یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی, اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے. کہ آدمی پست ہو جاتا ہے نا, عرب لڑکی اگر کھیل پڑتی ہے بزدل ہو کے گارا ہو گیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے, عجیب عجیب خیال کر. تو پھر وہ جان نشانی سے لڑتے تھے, پوری تیاری کے ساتھ قافلہ نکلا. ابو لہب نہیں گیا, اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ دیا, اس کو پیسے دیے تو مل گئے. امیہ ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا, اس نے کہا کہ میں اچھا امیہ ابن خلف کیوں نہیں گیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر, اور فرما رہے تھے کہ امیہ ابن خلف جو ہے یہ ختم بڑی بری بات. چل نہیں کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا, البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا. اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا, محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا, ادھر آپ کا خواب نظر آ گیا. تو ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک آدمی کو دیا بخور. بخور آپ مکے میں رہتے ہیں نا, بخور جانتے ہیں یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اونٹ کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور. اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں, سندل کا ہوتا ہے, اونٹ کا ہوتا ہے, گلاب کا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, اور اس کو ڈالا جاتا ہے اور گھر میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے. اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر, اب بھی شاید ہوگا تو عورتیں کرتی زیادہ استعمال, چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے, اپنے خاوند سے زیادہ مرغوب رہے, تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی, آگ پورے بدن میں خوشبو آ جائے, اور پھر اندر جو روائے یا کڑیاں ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو جائے. تو اس نے اونٹ جلا کر باقاعدہ امیہ بن خلف کو بھیجا اور کہا تبختر یا امیہ, بڑا خاص اونٹ بھیجا ہے ابو جہل نے تمہارے لیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نا, ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو تو گھر میں بیٹھو بخور لگاؤ عورتوں والا کام کرو, باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے, بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے. جیسے آج کل حالت ہے ہماری، اللہ معاف کرے، اللہ پاک کرے، یعنی دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ تو اتنے بےچارے آرام پسند ہو گئے، ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں لڑیں گے بھی، یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتا، گاڑی میں بیٹھے میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہونا تو گاڑی بعد میں اسٹارٹ کریں اور اے سی پہلے اسٹارٹ کریں، کٹھا تو اب بھی کر دیتے ہیں ایک ہی سب کے ساتھ کٹھا اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھائی اے سی پہلے اسٹارٹ ہو، اور بڑے لوگ تو خیر آپ کو سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے، ادھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی اسٹارٹ ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو، جو یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب ٹھنڈی ہو، تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ آپ مولا یا رب یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتدا انہیں اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا انہیں کلثوم سے، کیسی آپ اس کو بتاؤں میں تقدیر شمشیر و سنا اول تاؤ تو رواب، ایسے تو نہیں اقبال بھی چار ہوتا گیا، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا، اچھا خدا کی جان ہے اب ادھر سے بھی قافلہ چل رہا ہے 314 کا، اچھا ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں تھا، وہ لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا، قافلے کے لیے نکل رہے ہیں، قافلہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا واپس چلے گئے، چلتے 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 ایک مقام ہے بدر سے پہلے، ایک ہے عدوت الدنیا اور ایک ہے عدوت الاخرہ، اس کو قرآن میں بھی اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عدوہ دنیا جانب شمال میں اور کافر عدوہ قصوی جانب جنوب میں، رکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے، کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم کدھر ہو کافر کدھر ہے، قافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف، اللہ نے فرمایا لو تباتم لاختلفتم فی میعاد، اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے، ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ نہ آتے، ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جاتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ پاک جو چاہتے ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں جو قضا کر لیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتے ہیں، یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد سمجھ کے بعد، یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں، پھر سمجھ کے جان بوجھ کے برباد ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باطل دے، یہ نہیں زبردستی قبول کرے، نہیں حق کو باطل باتے ہو، ہم کھول نہ سکتے، اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی، کیونکہ قریش نے بنو کنانہ کا ایک آدمی قتل کیا، اور بنو کنانہ جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ بھی دے اور ہم بھی قتل کریں، یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے، وہاں پہ یہ تصور نہیں ہے کہ بھی آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ جائیں بھول جائیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ سوچ، ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ، پتہ نہیں ایم اے تھا یا کیا تھا، وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا، کالج سے نکلا اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا، وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا، تمہارا کوئی بھی نہیں بچا ہے، جو رشتے دار ہیں وہ بہت دور کے رشتے دار ہیں، تمہاری خطرے میں تم کسی طرح باہر نکل گئے، تو جو کچھ ماں کے پاس پیسہ پونجی تھی بیچاری نے زیور پیور بیچ دی اور وہ جرمنی نکل، جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل، وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا، اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی 23 سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی, اس کی ماں بھی مر گئی, کچھ نہیں رہا پیچھے. 23 سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آ کے باقاعدہ کلشن کو خریدتا ہے. دو آدمی کرائے کے ساتھ لفظ ساتھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے 13 بندے جا کے مار دیتا ہے. 23 سال کے بعد وہ پڑھا لکھا لے کر وہ دیوار سے وہ بات ہی نہیں. باپ کا بدلہ تو لینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے, اتنا بے غیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. کیسی اور یہ قبائل میں یہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس نے اب یہاں ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ اب جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف, مدینے کی طرف. اس وقت بدر کا تصور نہیں تھا نا, وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے, قافلہ جہاں ملے راتوں کو ملے بس پورا ملے کسی جگہ مل جائے. ہم کو تو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے. تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں, اور بنو کنانہ اگر آ کے مکے پہ حملہ کر دے ہماری عورتیں اٹھا کے لے جائیں ہم کیا کر لیں گے, ہم سے تو ہماری بنتی نہیں, جنگ ہے ہماری. تو شیطان اس چیز سے نہیں جو ہے نا ایسے انتظار میں رہتا. تو فوراً سراسا ایک سردار تھا قبیلہ کا, اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آ کے ملا. کہنے لگا ابو جہل نہیں سکتا بندر, کیوں کر رہے ہو, کیا بات؟ نے کہا سردار بات کیا, ہمارا بنو کنانہ سے جھگڑا ہے, ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانہ والے مکے پہ حملہ کرتے, مکہ تو خالی. نے کہا مت گھبراؤ, میں جو تمہارا ہمسایا ہوں میں نگرانی کروں گا, مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے کہا اس کا تو تم فکر, مکے میں تو کوئی قبیلہ نہیں ہے, یاد میں کروں. اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو, قافلہ لٹ گیا برباد ہو جاؤ. 1000 اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر 1000 اونٹ تجارت کا مال مل گیا تو کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہیں گے؟ وہ تو غریب ہیں, مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں دولت نہیں, ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں ایمان نہیں. بچہ نے کہا بات تو سمجھ ٹھیک ہے, چلو نکل. اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے, قافلے نے ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا, اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر محتاط راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا. آپ نے کہا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائے عربوں کے راستے سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے, باقاعدہ کنارے پہ آپ چل رہے ہیں. تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی کوٹ میں آ گیا اور راستہ غیر محتاط تھا. تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے اور نہ ان پکے والے تو خیر یہاں سے نکل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ قافلہ کہاں ہے کو پتہ چل جائے. راستے میں آتی ہیں اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, بدو ہے بوڑھا. اس کو آ کر ملے, آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کوئی خیر خبر قافلے کا کوئی پتا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت سے کہ نہیں, لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمزم ابن عمر جو تھا اس نے مکے والوں کو ساتھ دے دی ہے اور وہاں سے 1000 کی تعداد میں لشکر جبار جو ہے وہ نکلا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوۃ القصویٰ پہنچ چکا ہو. اور اس نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہے چلا ہوا ہے, اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ خود وہ دنیا میں پہنچ گئے. یعنی اندازہ کریں اس بوڑھے کی تخصیص کا اور دماغ کا کہ بھی اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا اور مکے سے چلے تو کہاں پہنچا, اور عین وہی جگہ بتائے. اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے خود وسط کے پاس اور مدینے والے پہنچے ہوں گے خود وسط دنیا کے پاس. تو اب جب وہاں آ گئے تو کچھ صحابہ حضور میں آئے, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ کہ ہمیں اس جگہ ہی رکنا چاہیے, اور دو آدمی اس سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھائی قافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے
لیکن اپنے راستے پر نہیں ہوتا, طریق پر نہیں ہے, معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسے اولیاء کا سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں رکے ہوئے ہیں حضرت دنیا کے پاس, یہاں کو پانی ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی, تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے. اللہ کو منظور, اللہ نے یہ بدر کی شان دی کہ قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے, قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا, تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جوہر, عظیم غزوہ, عظیم فتح, یوم الفرقان. تو یہ ماہ بدر پر پہنچے اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں گے اور بھی چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں کنویں ہیں ان سب کو ہم بند کر دیں تاکہ اگر وہاں کی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا, ہمارے پاس پانی ہوگا. یہ اپنی طرف سے حضور کی رائے, اور اللہ نے آسمان سے بارش, اللہ کی شان ہے لیکن قرآن پاک نے خود اس نقشے کو بیان
کیا,
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نواز کہتے ہیں نیند, اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی, کیوں؟ تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے, جم بھی جائے, چلنے میں بھی آسانی ہو, اور یہ نیند, یہ پانی, یہ رحمت دوں تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی مساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے. اور ہم نے یہ کر دیا یوم علی قلوبکم, اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا, اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں. یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کرتی جا رہی ہے. ابو جہل نے بھی دو آدمی بھیجے, انہوں نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ کیا ہوا. تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو, اس نے کہا دیکھو بھائی میرا قافلہ تو نکل گیا, اب مسلمان مجھ سے حملہ نہیں, کیونکہ تم بدر میں آ گئے ہو, قدوت القصرا پہ پہنچے ہوئے, اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں, تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہے, تو اب تو آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے, آگے لشکر بیٹھا ہوا ہزار کا, تو لہذا قافلہ صحیح سلامت نکل گیا ہے. اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں, واپس جائیں, کب لڑیں, کیا دیں, مقصد تو قافلے کا تحفظ تھا, قافلہ تو نکل گیا. جب پتہ لگا بنی سہرا کو کہ قافلہ چلا گیا, انہوں نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں, ہم کیوں لڑیں, بھی خام خواہ بلا وجہ اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈے ہم. بنو ہاشم کو پتا چلا, انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے, ہم آئے تھے قافلے کے تحفظ کے لیے, ہمارا قافلہ خیریت سے چلا گیا, اب ہم کیوں خام خواہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے, تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو, وہ بھی قابلہ ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا, وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آگے واپس چلے جائیں. بنو ہاشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں, بنو زہرا نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں, قطبہ نے تو خیر کھڑے ہو کے ادا نہیں کر دیا, اور کہا بھی ہم تو واپس جاتے ہیں, ہم نہیں لڑتے, تم جائے مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے. تم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو, اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے, اور بالکل خیریت سے ہمارا قافلہ چلا گیا. ابو جہل کو پتہ چلا, اس نے کہا تو مرے گا, کتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد, کتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیں جنگ لیے ختم کر دیں, یہ تو بالکل ہی نہ ہوا اتنا صبر کر کے بھی ہم آئے, اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہے تو اسی راستے میں, یہ نہیں پتا کہ کہاں ہے. اس نے عامر زمری کو بلایا, اس کے بھائی قتل ہوا تھا, اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جحش کے پاس. اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا, مسلمانوں کا کتنے لوگ, 200, 300, 400, 500, ہم تو ایک ہزار رہے ہیں, یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سپاہی ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لینے. لیکن یہ دیکھا نہیں بنو زہرا والے, بنو ہاشم, مطبائے سب تیر ہوا وجہ نہیں ہوئے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا, خود نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے, پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ مکے والو تم بڑے غدار, تمہارا بیٹا مر جاتا, تمہارا بھائی مر جاتا, تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے, بیٹا جی میں میرا بھائی بڑا تھا نا, اس لیے تمہیں واپسی یاد آ گئی, تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں, اس کو چل دو. اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب سے رک گئے, چلو ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں مسلمان. دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے, مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا. وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کبھی تم کون ہو, انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی. انہوں نے کہا نہیں, تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی. نے کہا نہیں, قافلے کے آدمی نہیں. اب مسلمان کو مارنا شروع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا عجیب بات, جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو, جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہو ان کو. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تم ابو سفیان کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے. وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے بہت آدمی. حضرت میں کوئی اندازہ, انہوں نے کہا جی اندازہ اندازہ کوئی نہیں, ہم تو بدو لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, ہمیں تم نے بھیجا تھا کہ درجاؤ مدینے سے قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو. ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ ضلعے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی 10. حضور نے فرمایا اچھا, اس کا مطلب ہے کہ 900 اور 1000 کے درمیان ہے تمہارا لشکر, کیونکہ ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کو پورا پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو, جب 10 اونٹ روز کے ذمہ کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا 1000 کا لشکر. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا. انہوں نے فرمایا چین تو نہ پارے کو چھوڑ دیں, تو کیا ہے یہ تو مانگو رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں, چین ڈھونڈ رہے ہیں, اس نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے جا کے بتایا, اب دونوں کا بھی لوگوں کو پتا چلا, اب تو بالکل قریب ہے, ہم صرف کوٹی میں کہ ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں, ہم تو بالکل قریب آ, بالکل عین درمیان فاصلہ ہی نہیں. اب ابو جہل نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب سے جنگ ہونی. حضور کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا ہوئے آئی یو ہنڈا, لوگوں مشورہ دو کیا بات, ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا, اب کیا ارادہ ہے, جنگ لڑنی ہے, کیا طریقے سے واپس جائیں. تو صحابی سے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, مہاجرین سے, قریش سے کہا کہ یا رسول اللہ الحمد للہ سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں, آپ جو حکم دیں گے جانے قربان, بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم. حضور پھر فرمایا شیرو یا ایوہ الناس, لوگوں رائے دو. تو انصار کا سردار نے کہا کہ حضور ہمارا دیں, کیونکہ قریشی تو تین سے دو تین آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں, حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں, کیونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانے والے آپ سے کر دیں گے. حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مجھے کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا. وہ کھڑا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسیٰ بل نحن اصحاب محمد. اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو, ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, پھر یہ کہیں گے کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون, بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم کہیں گے فذهب انت وربك فقاتلا انا معقاتلون. آپ کیا فکر کر رہے ہیں, ہم گزراتی کہہ دیں گے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک اور انصاری انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى ترك الغواد, ترک الغواد ایک جگہ ہی ہم اور مدینہ شریف سے لے کر ترک الغواد تک درمیان میں 14 بڑے بڑے قبائل. نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ ترک الغواد پہ پہنچے تو ہم پہنچیں گے, یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا, وہ تو 14 قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا ترک الغواد, ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں. ایک اور سواب رہے ہوئے انہوں نے کہا اس کو لو امر کرنا خود نہ پھر باہر, حضور آپ حکم تو کریں سمندر میں چراغ لگا دو لگا دیں, ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں. رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا خوشی سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے, یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومن کا ایمان اللہ آزماتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جس ایثار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے باعث ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں, پتا تو تمہیں ہوگی, گھبرانے کی کوئی بات, یا تو ہمیں قافلہ بھی لے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا ان سے, اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ. ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی. ادھر کفار نے اپنی خیامیں لگا دیے اور فوج بٹھا دی, ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا ابھی اپنے خرچ کرو اور بیٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ. تو صحابہ کٹے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار ہمارا ایک مشورہ ہے, ساتھ اپنی آواز میں آ کر پورے بھگا بتاؤ. اس نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں اری, حریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر لیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی کھڑیاں ڈال کے چنے چھپر تھا چھپر, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا, اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر تو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے, اور دوسرا وہاں ہم اپنے خطاف جو ہمارے پاس رہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں, کہ خدا نہ خاصہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں. یا سنا جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص, اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا, وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا ہے. اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں, میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے, تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ, کوئی بات نہیں ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تاریخ میں اونچے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے, اگر خدا نہ خاصا پاسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے, اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں, اتنا تو ہم بھی روک کہ کم از کم ان پہ ایک دن روک لیں. آپ کے ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائے پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم لڑائی دی ہے ٹھیک, حریف بناؤ, چھپر بن گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی, اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا, کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے, تو یہی تو جماعت اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے نا, اسلام کی تو شوکت ہی ختم ہو. اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے 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 حضرت ابو بکر آئے, انہوں نے آ کے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تلہی علی اللہ یا رسول اللہ, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, میرا مدنی آپ اتنی سب دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں, مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں, اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دیں,
حضور آپ کیوں فکر کریں؟ آپ کوئی فکر نہ کریں، اللہ آپ کی نصرت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، آپ کا اطمینان قلب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اب مرگے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ اگر آپ خود سوچے 1000 آدمی ہو اور سامنے 313 آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا نا جی، پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنہ ہے، یہ میسرا ہے، اور یہ سردی، یعنی جو جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا، ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف، ایک فوج جو ہے وہ میسرا سے پڑے، ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے، تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لے چلے 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 جس کا سب کے پیچھے آئے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں، اپنے مسکر میں، اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے۔ ساتھ اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں 1000 کا لشکر جراب اور ہر آدمی ان کا مقاتل، ہر آدمی جنگجو، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نا تجربہ کار جنہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی۔ لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی سب بنا لو لمبی، بس اب میمنہ میسرا کا کوئی وقت نہیں، ایک سب بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کچھ بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور